الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف آپ سماعت فرما رہے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غار میں قیام 3 دن 72 گھنٹے ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت دن رات آپ کی توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. بالآخر وہ وقت آیا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کردہ 2 اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آنے لگی. عبداللہ بن اریقت آپ کے وہ غلام تھے جن کو اس سفر کے لیے آپ نے خریدا تھا، ان کو پیغام دیا گیا کہ وہ 2 اونٹنیاں لے کر فلاں وقت میں اس غار کے باہر پہنچ جانا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اونٹنیاں پیش کی گئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، دوسری اونٹنی پر سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ، یہ اس پہ سوار ہوئے. عبداللہ بن اریقت وہ آدمی تھا جس کو مشہور راستوں کے علاوہ دیگر راستوں کا بھی پتا تھا، اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ رکھا. وہ پیدل آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں. اس سفر کے اندر جب کافروں کو پتا چلا کہ وہ نبی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہر راستے چھان بین کر دیے گئے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہو سکا. کفار مکہ نے اعلان کر دیا، جاؤ اس محمد رسول اللہ کو تلاش کرو، 100 اونٹ تمہیں انعام میں دیے جائیں گے. اور اس وقت کی زینت کے اعتبار سے 100 اونٹ بہت بڑی رقم تھی. مسلمان ہمیشہ دنیا کو ٹھوکر مارتا نہیں بلکہ اس کے اندر لگے ہوئے تباہ ہوتا ہے. جب دنیا کو ٹھوکر مار دی جائے، دولت سے بندہ ہٹ جائے، دنیا کے محلات سے ہٹ جائے، وہ اللہ اور اس کے نبی کو پوری دنیا سے زیادہ منتخب کرتا ہے، زیادہ چن لیتا ہے. صحابہ اکرام نے جب ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت علی الایمان فرمائی، اپنی زمینیں قربان، اپنے باغ قربان، اپنی جانیں قربان، اپنے مال قربان، اپنی تمام چیزیں قربان کر دی، حضور انور علیہ السلام پر تمام کی تمام چیزوں کو قربان کیا. سیدنا ابو بکر صدیق ان صحابہ میں ہے جو حضور انور علیہ السلام نے سوال کیا کہ ابو بکر، سارے صحابہ نے مال اللہ کے راستے میں دیا، تو نے بھی دیا، تو یہ بتا تیرے گھر میں کچھ باقی ہے بھی کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوئی بھی میرے گھر میں موجود نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی موجود ہیں. اپنے گھر کو بھر کے رکھنا، گھر کے اندر ذخیرہ چیزیں کر کے رکھنا، گھر کے اندر بڑے بڑے بسترے بنانا، گھر کے اندر بڑی بڑی چیزیں بنانا اور بنا کر ان کو استعمال نہ کرنا اور ان کو اپنے اندر رکھ لینا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق نہیں. سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں. ایک دن حضور سفر سے آئے، سیدنا صفیہ نے چادر کو ڈبل کر دیا، چٹائی کو نرم کر دیا، وہ نرم کر کر جب بچھائی، میرے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ گئے. حضرت صفیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں اٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نرم بستر پر آرام کرنا محمد الرسول اللہ کی شان نہیں ہے، اس چٹائی کو نرم نہ کر، اس کو ڈبل نہ کر، اس کو سنگل کر دے، سخت کر دے، ہارڈ کر دے، تاکہ میں اس پر سو کر زمین کی سختی کو محسوس کروں، تکلیف کو محسوس کروں، مشقت کو محسوس کروں. میرا اس دنیا میں آرام و راحت کا مسئلہ نہیں، میں دنیا میں سکون نہیں چاہتا، دنیا کے مزے نہیں چاہتا، دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہتا، دنیا کے فتنوں کے اندر، مال دولت کے اندر، اولاد کے اندر، عورت کے اندر، بلڈنگ کے اندر، گھر کے اندر مصروف ہو جانا میری شان نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس طرح کر دے جس طرح پہلے تھی۔ وہ بستر اس طرح کر دیا گیا جس طرح پہلے تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضور اٹھے، جب آپ اٹھے میں نے آپ کی کمر پہ دیکھا، حضور کی کمر پہ نشانات تھے، چٹائی کے نشانات تھے، سامنے سے خون کی بلیڈنگ مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسرا اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ریشم کے محلات بنا کر ان کے اوپر سویا کرتے ہیں، آپ تو پوری دنیا کے بھی پوری آخرت کے بھی سردار ہیں، نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی، آپ کو یہ تکلیفیں ہو جائیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چٹائیوں کے نشانات، حضور انور علیہ السلام پر یہ نشانات دیکھ کر حضرت عمر کہہ بیٹھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، آپ کو یہ تکلیف پہنچے، چٹائیوں کے نشانات پڑیں، آپ کے جسم پہ مسئلے بن جائیں، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان بھی اپنی تہذیب پہ ذرا غور تو کرے۔ حضور انور علیہ السلام کا امتی نرم بستر کے علاوہ سونا پسند نہیں کرتا، اگر کبھی اس کو فرش پہ سونا پڑ جائے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا، اگر کسی رات اس کو کمبل نہ ملے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا، اگر چارپائی اس کی کھینچی نہ جائے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتی، اگر اچھے بیڈ نہ بچھے ہوں وہ اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایسی زیب و زینت کی زندگی کے اندر جب وہ سوتا ہے نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے، نماز کے وقت جاگ نہیں سکتا، اگر کوئی جگاتے بھی ہیں تو شیطان غالب رہتا ہے، رات کے وقت تو اٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں، صبح کے وقت اٹھنا بھی اس کے لیے ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے، اگر وہ اٹھ بھی جاتا ہے درد دل کے ساتھ اٹھتا ہے، ہائے ہائے غم غم کر کے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے مشقت کے ساتھ نہیں پڑھتا بلکہ اپنے پر مصیبت سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، اور جلدی جلدی سے جان چھڑاتا ہے، اور جان چھڑا کے دوبارہ اس بستر پہ آنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، اونٹنی پر سوار ہوئے، پیچھے سے اعلان کیا گیا جاؤ اس نبی کو تلاش کرو، تلاش کے لیے سب سے بڑا گھڑ سوار جو مکہ میں مشہور معروف تھا جس کا نام سراقہ تھا، وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی کے تعاقب میں نکل پڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن عریقت اور محمد الرسول اللہ اس سفر میں چلتے ہیں، پیچھے سے سراقہ آتا ہے، اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں آیا، کسی کو بتا کر نہیں آیا، چپ کر کر آ گیا، لالچ تھا کہ مجھے 100 اونٹ مل جائے گا، اس لالچ کی وجہ سے نہ کوئی اپنی معاونت میں لے کر آیا، نہ کوئی رہبری میں لے کر آیا، بلکہ اکیلا اونٹوں پہ سوار ہوا، اور 100% یقین تھا میں اس نبی کو پا بھی لوں گا اور مجھے یہ اونٹ بھی مل جائیں گے۔ حضور انور جا رہے ہیں، سراقہ پیچھے سے آتا ہے، میرے نبی کو دیکھ گیا، قافلے کو دیکھ کر اس کی سواری تیز ہو گئی، نکیلے کھینچ لی گئی، قریب پہنچتا گیا، خوش ہوتا گیا، ہنستا گیا، دل میں مسکراتا گیا۔ حضور انور چل رہے ہیں، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پہلے میں نے عرض کی ہے ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ایک پنکھے کی طرح گھومتے جا رہے تھے، کبھی آگے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ پڑی سراقہ پر، اس کے گھوڑے پر، اس کی تیزی پر، اس کی چال پر، اور تیر انداز تھا، تمام چیزیں تھیں، خوبیاں تھیں، سب کچھ تھا۔ جس طرح ابو بکر صدیق کو وہاں پر نبی کا غم غار میں ہوا، اس طرح یہاں پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم لائق ہوا، اور کہا یا رسول اللہ سراقہ وہ آ رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھا۔ طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا جسم کانپ رہا تھا، جسم میں لرزہ تھا، راشا کی تکلیف جس طرح ہوتی ہے اس طرح موجود تھا، ایک قسم کا ڈر نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف غم حضور انور علیہ السلام کا تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو سراقہ آ گیا، گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، حضور کی طرف بڑھنے لگا، آپ سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے، آپ کا سینہ مبارک سراقہ کی سواری کی طرف تھا، ساتھ ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کاندھے پر میرے نبی علیہ السلام نے رکھا ہوا تھا، دونوں غلام آپ کے بالکل آگے کھڑے تھے، سواریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ سراقہ جس وقت بڑھنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا، کوئی ڈر طاری نہیں ہوا، کیونکہ غار کے اندر آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہمارے علماء لکھتے ہیں معنا کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ جس کی دیکھ بھال پر اللہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کو اتنا اعتماد ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ صرف مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، حضور مسکرا رہے ہیں. سراقہ آیا، بڑا خوش، دل میں قریب پہنچنے لگا. پتھریلی زمین تھی، وہاں پر کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی لچک نہیں تھی، کوئی مٹی نہیں تھی، سارے پتھر تھے، ساری پتھریلی زمینیں تھیں. آج بھی وہ نظر آتی ہیں، ایسے پہاڑ ہیں جو لوہوں سے بھی زیادہ مضبوط لگتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء جس وقت تشریف لائے، نبیوں کے عمل سے، ان کی نماز سے، ان کے رکوع سے، ان کے سجدوں سے، ان کی عبادت سے، آہزاریوں سے، آسموں سے، ان کی احکامات سے، اللہ نے یہ اتنا معجزات کر دیے کہ النا لہ الحدید، اللہ نے لوہے ان کے لیے نرم کر دیے تھے. آج حضور انور علیہ السلام کا بھی یہ امتحان ہو رہا ہے. سخت زمین پر سواری جس وقت آئی، اللہ نے اس زمین کو پھاڑ کر سواری کی تمام ٹانگیں زمین کے اندر کر دی. سراقہ کانپنے لگ پڑا، اپنے ناز نخرے بھول گیا، تکبر فخر بھول گیا، لاکھوں اونٹوں کا انعام اس کو نظر آنے لگا، وہ تمام چیزیں بھول گیا. حضور انور کو دیکھتا جا رہا ہے، زمین کو دیکھتا جا رہا ہے، کیسے پھٹ گئی، کیسے نرم ہو گئی، سواری کہاں گئی، ٹانگیں کہاں گئی، میں کدھر جا رہا ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے. ظاہر ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا اللہ سب کچھ کر رہا ہے. اللہ سب کچھ کرتا ہے. مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا. مجلسوں میں بیٹھتا ہے، محفلوں میں بیٹھتا ہے، مذاکروں میں جاتا ہے، بزرگوں سے وابستہ رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جہاد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اللہ پر یقین پیدا ہو جائے مسلمان کا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں. آج مسلمان سب سے زیادہ اس پر آ کر کمزور ہو جاتا ہے کہ میں اللہ پہ یقین کیسے کروں. اللہ ہیں، موجود ہیں، لا تخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے، اور ایک روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ تو اتنے عالم سے چل رہا ہے، کب تک تو چلتا رہے گا، تجھے کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، تجھے کوئی نیند نہیں آتی، کیا تو سوتا نہیں ہے؟ اس وقت میرے اللہ نے فرمایا تھا، داؤد ایک میدان میں کھڑا ہو جا، شیشے کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ. جب وہ پکڑ کر کھڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ کے رہنا، اس کو چھوڑنا مت. حضرت داؤد پکڑ کے کھڑے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد تھکاوٹ ہو گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد اونگ آ گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد نیند آنے لگی. جھٹکا پڑتا، فوراً اس گلاس کو قابو کرتے، پھر جھٹکا پڑتا، گلاس کو قابو کرتے، پھر جھٹکا پڑتا، گلاس کو قابو کرتے، اور سمجھتے بھی جا رہے تھے. تھوڑی ہی دیر کے بعد جھٹکا پڑا، گلاس گرا، گلاس ٹوٹ گیا. میرے اللہ نے فرمایا تھا، اے داؤد، اگر تیرا رب سو جائے، تو نے ایک گلاس کو نہیں سنبھال سکا، اللہ پوری کائنات کو سنبھالتا ہے تو اس کو کون سنبھالے گا؟ دیکھتے نہیں، آسمان اپنی جگہ پر ہے، ستارہ اپنے وقت پر ہے، چاند اپنے وقت پر ہے، سورج اپنے وقت پر ہے، بارشیں اپنے وقت پر ہیں، سردیاں وقت پر ہیں، گرمیاں وقت پر ہیں، تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر ہیں، رزق اپنے وقت پر ہے، تمام چیزیں اپنے اپنے اوقات میں ہیں. روزانہ تغیر، روزانہ تبدیلی، روزانہ انقلاب، روزانہ معجزات، روزانہ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کو سمجھانے کے لیے کیا کافی نہیں ہو سکتی؟ خلائی شٹل والے انگریزوں کو آج مسلمان بڑا سمجھتا ہے کہ یہ چاند پر چلے گئے ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان سے طریقے سیکھتے ہیں، اپنے ڈاکٹر انجینئر وہاں پہ بھیجتے ہیں، جاؤ اس سفر کو سیکھ کراؤ، یہ سفر کتنا بڑا ہے. لیکن جو محمد الرسول اللہ بغیر خلائی شٹل کے میرے رب کے حکم پر معراجوں کو طے کرتے ہوئے اپنے رب کے دربار میں پہنچا، اور جس رب نے اس نبی کو وہاں تک پہنچایا، جس نے کائنات کو آج تک تھاما، جس نے پوری دنیا کو آج تک کھلایا، جس نے خنزیر جیسے بدترین جانوروں کو بھی کھلانے میں تمیز نہیں فرمائی بلکہ آج تک کھلاتا گیا ہے، پلاتا گیا ہے، اس کو بھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں، کتے کو شکایت نہیں، بندر کو شکایت نہیں، خنزیر کو شکایت نہیں، یہودیوں کو شکایت نہیں، عیسائیوں کو شکایت نہیں، کسی درندے کو نہیں، کسی چیونٹی کو نہیں، کسی پرندے کو نہیں، کسی پودے کو نہیں، کسی کھیت کو نہیں، کسی زراعت کو نہیں، کسی شجاعت کو نہیں، کسی شجر کو نہیں، کسی درخت کو نہیں۔ شکوہ ہے تو ایک مسلمان کو شکوہ ہے کہ میری روٹی کہاں سے آئے گی، رزق کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، کیسے نہیں آئے گا۔ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا رہے گا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کو نہ موت ہے، اللہ کو نہ اونگ ہے، اللہ کو نہ نیند ہے، اللہ کو نہ تھکاوٹ ہے، اللہ نہ بھولتا ہے، اللہ نہ کوئی فرق کرتا ہے، اللہ تمام کے تمام دنیا کو دیتا ہے، آپ کو بھی دیتا ہے، آپ کے پہلوں کو بھی دیتا رہا، آپ کے بعد کو بھی دیتا رہے گا۔ یہ قدرت کے کرشمے جب نبیوں کے اندر پہ وسط ہو جاتے ہیں، سراقہ آ جائے یا ہزاروں کے لشکر آ جائیں، یا ابرہا آ جائے، یا شداد آ جائے، یا قارون آ جائے، یا نمرود آ جائے، یا فرعون آ جائے، یا حامان آ جائے، یا دجال آ جائے، یا کوئی بھی نمرودیت کے نظام پہ آ جائے، اللہ کا بندہ کبھی اس سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا دجال کا وقت تمہیں سامنے آئے گا، اور میں محمد الرسول اللہ تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو آج تک نبیوں نے نہیں بتائی، آج تک رسولوں نے نہیں بتائی، اور تم سب سے بڑی امت اس طرح کی ہو کہ تمہارے سامنے فتنے بڑے ہیں، اور دجال جس وقت آئے گا مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا، پوری دنیا کے سمندر کو ایک گھونٹ میں پی جائے گا، جہاں پہ چاہے گا اپنی بارشیں نازل کر کے گھاس اگائے گا، جہاں سے چاہے گا گھاس کو اکھیڑ دے گا، جس کو چاہے گا دو ٹکڑے کر دے گا، جس کو چاہے گا جوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی نے آنسو بہاتے ہوئے صحابہ سے کہا، اے صحابہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، میرے بعد وہ امتیں آئیں گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تم نے تو ساری نمازیں پڑھی ہیں، وہ امتیں آئیں گی جو نماز نہیں پڑھیں گی، تم نے تو زکوٰۃ پوری دی ہے، مگر وہ آئیں گے جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے تو زنا نہیں کیا، مگر اس امت کے اگلے طبقے میں زنا بھی ہوگا، تم نے شراب نہیں پی، مگر اس طبقے میں شراب بھی ہوگی، تم نے تو سود سے توبہ کر لی، مگر اس طبقے میں سود ظاہر ہو جائے گا، تم نے تو قتل و قتال سے بھی توبہ کر لی، مگر اس میں قتل و قتال بھی ظاہر ہو جائے گا، تمہاری عورتیں تو باپردہ ہیں مگر وہ عورتیں بے حیا ہو جائیں گی، تمہارے ماں باپ تو اللہ کے ولی ہیں مگر ان کے ماں باپ تو گستاخ ہوں گے، تمہارے امام تو محمد الرسول اللہ ہیں، ان کے امام تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں، جعلی پیر بھی ہو سکتے ہیں نقلی پیر بھی ہو سکتے ہیں، جو نمازوں سے ان کو دور کرتے ہو، تم نے تو 27 جہاد میرے ساتھ کیے ہیں، مگر اس امت کے اگلے طبقہ میں جہاد کا بھی انکار ہو جائے گا، وہاں پر موسیقی عام ہو جائے گی، لڑکیوں کا ناچنا گانا عام ہو جائے گا، اور متاع کی صورت میں جو رافضیت کرتی ہے، جس کو مرضی ہی دو دن کے لیے نکاح کر کر اس سے متاع کر کر حرام کی اولادیں پیدا کر دی جاتی ہیں، یہ بھی زنا کی صورت تمہاری اگلی امت میں ہوگی۔ اے میرے صحابہ، اس اگلی امت میں جب وہ دجال ظاہر ہوگا، اس دجال کی قوت اتنی زیادہ، طاقت اتنی زیادہ، اثر اتنا زیادہ، رعب اتنا زیادہ، فتنہ اس کا بھرپور ہوگا، اللہ کی قسم وہ تم سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا، خدا اس کے مقابلہ کے لیے پہلے کا نبی، آج کا امتی حضرت عیسیٰ کو دنیا میں نازل کریں گے، امام مہدی کو دنیا میں نازل کریں گے، ان کی نمازیں، ان کے قرآن، ان کے اعمال، ان کی عبادات، ان کے رکوع، ان کے سجدے، جس وقت نبیوں کی صفات والے ہوں گے، اللہ کی قسم دجال کو کھڑے ہو کر مقام لدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے قتل فرما کر دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں گے، اگر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو گے، خدا بڑے سے بڑھ کے طاقوت شیطان جو ہیں، یہودی جو ہیں، عیسائی جو ہیں، ان سے تمہیں مقابلہ کی جرت عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے اپنی عبادتیں چھوڑ دی، اعمال چھوڑے، مدرسے چھوڑے، مرکز چھوڑے، مسجدیں چھوڑی، اللہ والے چھوڑے، تبلیغ، تذکیر، تنسیخ، تمام چیزوں کو چھوڑا، پھر تم دجال تو کیا ایک چھوٹے سے یہودی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دستور ہے۔ ایک طرف حضور ہیں، ابو بکر ہیں، ان کے غلام عبداللہ بن اریکت ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، چار بندوں کے سامنے سراقہ اپنی سواری کو لے کر آتا ہے، میرے نبی کا حکم نہیں چلتا، اللہ اس کو حکم دیتے ہیں اس کی سواری کو زمین میں دھسا دیا جائے، سامنے نبی کی عبادت تھی، ابو بکر کی صداقت تھی، عامر بن فہیرہ کی دیانت تھی، عبداللہ بن اریکت کی غلامی کے اندر وفاداریوں کی ساری نشانیاں تھی، جو آج اللہ دکھاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو سراقہ یقینی طور پر نبی کو گرفتار کرنے کے بالکل جب قریب پہنچ گیا، اب میرا اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا کے کہتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ اللہ جاگ رہے ہیں، یہودیوں سے ڈر کر، عیسائی مرزائی سے ڈر کر مسلمان جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہر وقت کی فکر ہے کہ میرے بچے، بیوی، میرا گھر، میرا پلاٹ، میری کھیتی، میری زمین، میری دولت، اس کا کیا بنے گا؟ اس لفظ کے اوپر آج مسلمان نے اپنی نیندیں حرام کر دی ہیں، اپنا جاگنا حرام کر دیا ہے، اٹھنا حرام کر دیا ہے، بیٹھنا حرام کر دیا ہے، ساری چیزیں حرام کر دی ہیں۔ وہ حضور کھڑے ہیں، سوراخ آیا، سواری دھنس گئی، زمین پتھر والی، زمین سخت ہو گئی۔ سوراخ سمجھا کہ نبی کا معجزہ شروع ہو گیا ہے، اس نبی کو دیکھو جس نے دو ٹکڑے چاند کے کیے، اس نبی کو دیکھو جس نے اللہ کی قسم درختوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر، بلی کے اوپر، چیونٹیوں کے اوپر اپنی محبت کے ایسے آثار گڑے کہ جس وقت وہ دنیا میں آیا تو ہر ایک خوش ہوا، جب وہ دنیا سے گیا تو ہر ایک رویا۔ اس نبی کی صداقت یہاں کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ آج اللہ بھی اس کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں رب تیرا ہوں، آج تو میری ربوبیت دیکھ، تو بندہ میرا ہے، آج میں تیری بندگی دیکھتا ہوں، تو نے میرے اوپر توکل کیا ہے، آج میری قدرت دیکھ، میں نے تیری عبادت کے اوپر ناز کر کے فرشتوں کو بتایا ہے، آج میں تیری قیادت دکھاتا ہوں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ سوراخ جب گھبرایا، میرے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نظریں جم گئی، اللہ کے نبی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیجئے، اللہ مجھے بحال کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ نبی اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، نبی صرف دین پر جہاد کرتے تھے، نبی صرف دین کے نقصان پر جہاد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی تلواریں اپنے گھر میں سنبھال سنبھال کر اس لیے رکھی تھی تاکہ دین مضبوط ہو جائے، قرآن مضبوط ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، اعمال مضبوط ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اور صحابہ نے بھی کبھی ذات کو نہیں دیکھا، کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنی تمام چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دی، لیکن جب معاملہ دین کا آیا، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے رسول اللہ کے چہرے کو، جب دین کے مخالف کوئی بات ہوتی، حتی مرت وجہہ، رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ آخری حد ہوتی ہے غصے کی، جب چہرہ سرخ ہو جائے، رگے ابلنے لگ پڑے، بندے کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، آپے سے باہر ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، ایک فاطمہ عورت کو سزا ہو رہی ہے، وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ آپ معاف کر دیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ بات کہی گئی، میں نے دیکھا حتی مرت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور یہ کہا کہ تم اللہ کی سزا کے بارے میں مجھ سے سفارش مانگتے ہو۔ غصے میں سب سے اونچے حضور ہیں۔ علماء لکھتے ہیں غصے میں سب سے اونچے حضور ہیں۔ پوری دنیا کا غصہ اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کا اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ غصہ ہے۔ مگر غصہ ہونا اور چیز، غصے کو نکالنا اور چیز، غصہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت بھی ہے، ایک عذاب کی صورت بھی ہے۔ اگر غصہ ہے تو آپ بچوں پہ گرفت کرتے ہیں، اگر غصہ ہے پولیس والا اپنے بندوں کو روکتا ہے، اگر غصہ ہے ہم چور کو سزا دیں گے، اگر غصہ ہے ہم زانی کو سنگسار کریں گے، اگر غصہ ہے ہم کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، اگر غصہ ہے ہم قرآن کا دفاع کر کر اس کے دشمن کو ماریں گے، اگر غصہ ہے تو نبی کے دشمن کے ساتھ قتال کر کر ان سے جہاد کر کر ان کو تباہ و برباد کریں گے۔ غصہ رحمت بھی ہے، غصہ زحمت بھی ہے۔ اور آج مسلمان کو غصہ نبی کی ناراضگی پہ نہیں آتا، قرآن کے نقصان پہ نہیں آتا، علماء کی شہادت پہ نہیں آتا، مدارس کی شہادت پہ نہیں آتا، دین کے نقصان پہ نہیں آتا، دین کے معاملات پہ نہیں آتا۔ اگر غصہ آتا ہے تو یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے جی اس کو اپنی بیوی پہ غصہ آیا اور اس کو تین طلاقیں ایک دے دی، یہ مسئلہ۔ غصے میں آ کر میاں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی، بھائی غصہ کیا نبی کے نقصان پہ آیا؟ کبھی قرآن کے نقصان پہ آیا ہے؟ کبھی نماز چھوڑنے پہ آیا ہے؟ کبھی جہاد چھوڑنے پہ آیا ہے، کبھی اللہ کے دین چھوڑنے پہ آیا ہے، کبھی بہنوں کی بے حیائی پہ، ماؤں کی بے حیائی پہ، بے پردگی پہ، برقعہ نہ ہونے پہ، ٹی وی چلانے پہ، موسیقی چلنے پہ، زنا پینے پہ، شراب کرنے پہ، سود کھانے پہ، کبھی غصہ آیا ہے؟ اگر غصہ آیا تو کس کو آیا؟ بیوی پہ غصہ آیا، غصے میں خاوند نے بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی۔ مولوی صاحب آپ اس مسئلے کا حل بتا دیں، ہمیں تو غصہ صرف اس لیے آ رہا ہے، بیوی پہ غصہ، بیوی کو 3 طلاقیں، مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے۔ کبھی یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آج دشمن رسول پر مجھے غصہ آیا ہے، مجھے بتائیں اس کا حکم کیا ہے، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو شہید کیا گیا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، صحابہ کی بے حرمتی کی گئی، انبیاء کی بے حرمتی کی گئی، مدارس کو شہید کیا گیا، مساجد کے تقدس کو شہید کیا گیا، تمام چیزیں کی گئی۔ آپ بتائیں غصہ کہاں تک ہو سکتا ہے، غصہ کہاں تک جا سکتا ہے، غصے کی حد کیا ہے، غصے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، غصہ اللہ کی رحمت بھی ہے، غصہ زحمت بھی ہے، غصہ جنت میں بھی لے جاتا ہے، غصہ جہنم کے اندر بھی لے جاتا ہے۔ جب میرے امتیوں تمہیں غصہ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، گھر میں جب غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اگلا علاج بتایا، پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرو۔ اگلا علاج بتایا، غصہ آ جائے تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو۔ اس کے بعد یہ علاج بتایا، اگر بیٹھے ہوئے غصہ آیا ہے تو لیٹ جایا کرو۔ پھر ایک اور علاج بتایا، جب تمہیں غصہ بے قابو کر دے تو اس مجلس سے دوسری مجلس میں منتقل ہو جایا کرو، اور یہ سمجھا کرو کہ یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے، جو مجھے غصہ دلواتا ہے۔ اس غصے میں طلاق 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 نکل گیا، اور آپ نے اپنی بیوی کے سامنے 3 لفظ کہہ دیے۔ اب حل جا کے مولوی صاحب سے تلاش کرتے ہیں کہ جی اس کا حل کیا ہے؟ 3 طلاقوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ جو بندہ 3 طلاقوں کا حل نکالتا ہے، اس کی تمام صورتیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور حل نکلنے کے بعد میاں بیوی نکاح کے لفظ کے ساتھ زنا کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی موت زانی بن کے ہوتی ہے۔ اس لیے ان میں کوئی لچک نہیں، ایسے ہی سمجھ جاؤ جیسے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے گا، ہم اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر 3 طلاقیں ایک منہ سے نکل گئی تو اس پہ راضی ہو جایا کرو، اور اس کو چھوڑ دیا کرو۔ اس کا حل کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو غصہ حضور انور کو آتا تھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آتا تھا، مگر آپ میں برداشت تھی، رحمت للعالمین تھے۔ سراقا کے سامنے بھی حضور کھڑے ہیں، اس نے سوچا کہ میں تو نبی کو گرفتار کرنے آیا تھا، میری تو سواری دھنس گئی، میرا کوئی معاون بھی نہیں، میرا کوئی ساتھی بھی نہیں، کوئی ٹیلی فون بھی نہیں، کوئی اطلاع بھی نہیں کر سکتا، یہ 4 ساتھی ہیں، میں اکیلا ہوں، سواری دھنس گئی ہے۔ لیکن سامنے نبوت کی صورت تھی، صحابیت کی صورت تھی، 3 صحابہ تھے، ایک نبی تھے، ایک صدیق تھے، عامر بن فہیرہ تھے، عبداللہ بن اریکت تھے۔ ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ غلام کہہ دیتا، نبی مجھے اجازت دے دو، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہہ دیتے، نبی اجازت دے دیں، میں اس کو مار دیتا ہوں۔ لیکن حضور انور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے امان دے دیں، حفاظت دے دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی سواری کو نکال دے۔ جب سواری نکلی تو سیرت لکھتی ہے کہ اس نے دوبارہ کوشش کی، میں حملہ کروں، دوبارہ میرے اللہ نے سواری کو دسایا۔ اس کے بعد پھر نبی نے دعا کر دی، پھر 3ری مرتبہ سواری دھس گئی، پھر نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے امان دے دیں، اللہ سے دعا کر دیں، اللہ مجھے بچا لے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 3ری مرتبہ بھی دعا فرما دی، سواری نکل گئی، نبی نے کہا، جا، ہم تجھے امان دیتے ہیں، ہماری طرف سے تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے لکھوا کر دیں، لکھ کر دیں، یہ دستاویز ہو، یہ آپ کا خط ہو، یہ آپ کی تصدیق ہو، آپ کی مہر نبوت اس پہ لگ جائے، تاکہ مجھے تحفظ مل جائے، مجھے امانت داری کا یقین ہو جائے، میں اعتماد کر جاؤں۔ حضور انور علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا، تو لکھ، اور لکھ کر سراقہ کو دے دے اور میں اس پر اپنی مہر لگاؤں گا. یہ غلاموں کے حق ہیں جو نبی علیہ السلام نے غلاموں کو دیے ہیں. اور عامر بن فہیرہ ایک غلام ہے جو حضور کی طرف سے لکھ رہا ہے, خط لکھتا ہے, دستاویز لکھتا ہے, سند لکھتا ہے, سرٹیفکیٹ لکھتا ہے, لکھ کر نبی کو دیتا ہے. حضور مہر لگاتے ہیں, لگا کر سراقہ کو دیتے ہیں, سراقہ اس کو اپنے پاس رکھ کر جاتا ہے. پھر میرے نبی نے سراقہ کو بلایا, اللہ کے نبی پہ وحی آ گئی. حضور انور نے سراقہ کو بلا کر کہا, سراقہ تیری کیا حالت ہوگی؟ جب ایک وقت آئے گا تو مجھ پر کلمہ پڑے گا اور تجھے اللہ رب العزت کیسر کے خزانے, کسرا کے خزانے, سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے گا اور تجھے پتا چل جائے گا کہ نبی کی دشمنی پر کیا ملتا ہے اور نبی کی دوستی پر کیا ملتا ہے. سراقہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے, میرے دل میں حرکت پیدا ہو گئی, نبی میرے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. تو اسلام بھی لائے گا, تجھے کیسر کے, کسرا کے, سونے کے کنگن اللہ کی ذات پہنائے گی اور تیری عزت کے ثبوت اللہ پوری دنیا کو دکھائے گا اور یہ بتائے گا نبی کے دشمن جب بنتے ہو تو کیا ہوتا ہے, نبی کے دوست جب بنتے ہو تو پھر اللہ کیسے پلٹتے ہیں انسان کو. سراقہ واپس حضور چل رہے ہیں, اطمینان ہو گیا, امان نامہ مل گیا, دستاویزیں مل گئی. تاریخ لکھتی ہے سراقہ کو جب بھی کوئی بندہ ملتا, آتے ہوئے رسول اللہ کو تلاش کرتا, سراقہ اپنی طرف سے کہتے, میں نے تمام چیزیں تلاش کر لی ہیں, مجھے وہ نبی نہیں ملا. جب مجھے نہیں ملا تمہیں بھی نہیں مل سکتا, یہاں سے واپس چلے جاؤ. حضور کا دفاع کرتے ہوئے سراقہ واپس ہوتے ہیں, نبی آگے بڑھتے ہیں. ایک آدمی آتے ہیں جن کا نام بریدہ اسلمی ہے, یہ بھی رسول اللہ کو گرفتار کرنے آئے تھے. 100 اونٹ کا لالچ تھا, انعام کی لالچ تھی, 70 آدمی ان کے ساتھ تھے جبکہ سراقہ اکیلے تھے. بریدہ جس وقت آئے حضور سامنے کھڑے ہیں, بریدہ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فوراً بتا دیا, محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا. پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ابو بکر صدیق جب آپ کے ساتھ تھے تو راستے میں کوئی آپ کو پوچھتا تھا, بھئی یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے, رجل یہدینی الی سواء السبیل, یہ ایک آدمی ہے جو مجھے سیدھے راستے کو دکھاتا ہے اور مجھے راستہ بتا رہا ہے. یہاں پر ابو بکر صدیق دوبارہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ نے تو اپنا نام تک بتا دیا ہے اور یہ بندہ تو آپ ہی کو گرفتار کرنے آیا تھا, آپ چھوڑ دیتے, میں اس کو بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میرے دوست ہیں اور مجھے راستہ دکھاتے. حضور نے نام بتا دیا. بریدہ کہتے ہیں جب میں نے نبی کا نام سنا تو نبی کی آنکھوں میں دیکھنے لگ پڑا, خدا کی قسم میں نے کوئی بات نہیں کی, مجھے رسول اکرم علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی حیا نظر آئی کہ میں آپ کے پاؤں میں گر گیا اور میں نے کہا, یا رسول اللہ, میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا لیکن ایمان کی دولت, آپ کی حیا, آپ کی عفت و پاک دامنی, نبوت و رسالت نے آج مجھے یہاں پر گرفتار کر لیا ہے. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے, مجھے مسلمان کر دیجئے. 70 آدمی آپ کے ساتھ جو گرفتار کرنے آئے تھے وہ سارے کے سارے ہجرت کے راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے. ہدایت ہے. آگے چلتے ہیں تو زبیر بن عوام ایک صحابی ہیں, شام سے کپڑا خرید کر لا رہے. میرے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اللہ کے نبی نے کہا میں ہجرت کے سفر پہ ہوں. زبیر بن عوام نے بڑے پیارے سوٹ پیش کیے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور زبیر بن عوام نے کہا, یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ مدینے میں جاؤں. ادھر سے بریدہ اسلمی نے بھی کہا, یا رسول اللہ, میں بھی چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو جاؤں. میرا نبی علیہ السلام ان کو لے کر چلے. 70 وہ تھے, 71 میں بریدہ اسلمی تھے اور زبیر بن عوام ساتھ ملے, 72 آدمی یہ ہو گئے. عامر بن فہیرہ 73 آدمی تھے, عبداللہ بن اریکت 74 میں تھے اور ابو بکر صدیق 75 نمبر میں تھے. اور نبی پاک کو ڈالیں تو اس کے اندر 76 آدمی ہو جاتے ہیں. یہ 76 آدمی جب مدینہ کی طرف اس سمت پہ چلنے لگے, مدینہ کے بچیاں عورتیں رسول اکرم علیہ السلام کا سن کر اتنی خوش تھی کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. علماء لکھتے ہیں صبح جاتے تھے, رات کو آتے تھے, نبی کا انتظار ہوتا تھا پہاڑیوں پر, عورتیں بھی مرد بھی, یہاں تک کہ بڑے بڑے یہودی علماء بھی. اور حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام عبد عبداللہ بن سلام ہے، تورات کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ کے نبی کی آمد جو مدینہ کی طرف ہو رہی تھی، بچے بھی عورتیں بھی، یہودی بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، علماء بھی، سارے کے سارے سنیت الوداع کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے اللہ کے نبی کا انتظار کرتے۔ شام کو جب پتہ چلتا نبی نہیں آئے، انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ دو تین دن اس طرح کے گزر گئے، رسول اللہ کا یہ قافلہ بڑھتا رہا۔ یہاں تک ایک یہودی عالم تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت آ رہی ہے، ساتھ ان کے ایک قافلہ ہے۔ وہ اپنی کتابوں کو پڑھ کر دیکھ کر یہ کہنے لگا، یہی محمد الرسول اللہ ہیں، اس نے آ کر مسلمانوں کے گھروں میں آواز دی ہے، مبارک ہو جائے، آج تمہارے سردار آگے ہیں، تمہارے امام آگے ہیں، نبیوں کے نبی آگے ہیں، رسولوں کے رسول آگے ہیں، پوری دنیا کے نبیوں کا امام ہے، امتوں کا امام ہے، صحابہ کا امام ہے، ساری چیزوں کا امام ہے، آج وہ محمد الرسول اللہ کائنات میں اپنے قدم کو لے کر آتا ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں، خدا کی قسم، جب رسول اللہ کے قدم ام کلثوم کے گھر پہ پڑے، اور یہ وہ ام کلثوم تھی جو راستے کے اندر آنے جانے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کھلاتی تھی، پلاتی تھی، اور ایک عورت ام مابت تھی جس کے ہاں میرے نبی اس سفر کے اندر آئے، آپ نے جس وقت اس کے دروازے سے داخل ہوئے، بھوک پیاس بہت زیادہ تھی، ابو بکر صدیق بھی تھے، آپ نے ام مابت سے کہا، یہ تو بتا تیری بکریوں میں دودھ ہے، ہمیں پلا تو دے۔ ام مابت نے کہا، اے اللہ کے بندے، ان بکریوں میں کوئی دودھ نہیں ہے، یہ تو بالکل لاغر ہیں، بیکار ہیں، بانج پن ہو چکا ہے، ان میں کوئی دودھ کبھی نکلے ہی نہیں، تھن ان کے خشک ہو چکے ہیں۔ میرے نبی نے ایک ایسی بکری جو کہ بیمار تھی، دودھ بالکل نہیں تھا، تھن خشک ہو چکے تھے، اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھ کر ام مابت سے کہا کہ تو مجھے اجازت دے، میں اس کا دودھ نکالوں۔ وہ عورت بھی ضیافت دار تھی، مہمان تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ لگائے، دودھ بھر آیا، تھن موٹے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا گلاس ام مابت کو پلایا، پھر رسول پاک نے اپنے غلاموں کو پلایا، حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا، آخر میں نبی علیہ السلام نے خود پیا، دودھ رکتا نہیں تھا۔ ام مابت سے کہا، برتن لیا، برتن لائی تو بھر گیا، دوسرا لائی تو بھر گیا، یہاں تک تاریخ لکھتی ہے ام مابت کے برتن ختم ہو گئے، مگر وہ دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے، وہاں پر ایک درخت تھا، درخت کی ٹہنی کاٹ کر مسواک فرمائی، اور مسواک کرنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے اس درخت کی جڑوں میں تھوک دیا، اور علماء لکھتے ہیں یہ درخت نبی کے تھوک کی برکت سے اتنا خوبصورت ہو گیا کہ یہ بڑھتا ہی گیا، اور اس کے بعد جو بھی دن میں آتا تھا یہ درخت اس کو سایہ دیتا تھا، جو بیمار ہوتا اس کے نیچے آ کے بیٹھتا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس دن یہ درخت بھی شام کو ٹوٹ کر گرا، اور گرنے کے بعد اس کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا۔ حضور جب تک رہے یہ درخت بھی رہا، جو بندہ بھی آتا اس کو شفا ہو جاتی، جو بیمار ہوتا اللہ اس کو راحت دے دیتے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ان برکات کو دیکھتے ہوئے ام مابت کا جس وقت خامد آیا، پوچھا کہ آج بڑی خوش ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایک نورانی شخصیت تھی، اور لگتا تھا کہ وہ سورج سے کئی گنا خوبصورت ہے، اور یہاں پر عربی کی کتابوں میں سب سے بہترین حضور کے نقشے کو کھینچنے والی جو عورت تھی، اس کا نام ام مابت تھا۔ اس نے حضور کے بال، زلفیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، مسکراہٹ، نگاہیں، حیا، شرم، تمام چیزیں پوری کتابوں کے اندر بیان کر کر ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اپنے خاوند کے سامنے جب اس نے حلیہ بیان کیا تو یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضور جب بڑھتے گئے، قافلہ ملتا گیا، مدینہ میں داخلے کے وقت ایک آدمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک جھنڈا ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ جھنڈا بھی آپ کے ساتھ ہو، اور آپ اس کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام اس جھنڈے کے سائے کے اندر مدینہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ کی تشریف آوری کسی محلے میں نہیں، بلکہ ایک مسجد میں ہوئی، جس کا نام مسجد قبا ہے، جو میرے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پہ تعمیر فرمائی، خود اینٹیں لگائی، صحابہ نے اینٹیں لگائی، قرآن نے اس مسجد کو کہا لمسجد اس سالت تک ہوا من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس مسجد کا نام مسجد تقوی رکھا گیا، اور اس میں جو صحابہ عبادت کرتے تھے، جو صحابہ اس میں نماز پڑھتے تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں کے جو لوگ نئے آئے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پاکی سے پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی طہارت کی وجہ سے۔ طہارت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ ایک نظافت ہوتی ہے، ایک طہارت ہوتی ہے۔ نظافت وہ ہے کہ بندہ اپنے منہ کو دھو لے، اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کپڑے صاف کر لے، بہترین استری کر لے، ان کو پہن لے، خوشبو وغیرہ لگا لے، بال وغیرہ بنوا لے، جس طرح کی مرضی کر لے، صاف ستھرا بن جائے، اس کو نظافت کہتے ہیں۔ نظافت سے اللہ کی محبت نہیں ہے، ایک طہارت ہے۔ طہارت یہ ہے ہاتھ دھونا کوہنیوں تک، منہ دھونا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور تھوڑی سے اوپر تک، اور اس کے بعد سر کے چوتھے حصے کا مسح فرض کے طور پہ کرنا اور پورے حصے کا مسح اپنی سنت کے طور پہ کرنا، گردن کا مسح کر لینا، کانوں کا مسح کر لینا، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لینا، مسح نہ کرنا بلکہ ان کو دھو لینا۔ جب یہ فرائض بندہ پورا کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے طاہر۔ اور طہارت، اور طہارت جب آتی ہے تو اللہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام کا جب وضو ٹوٹتا تھا آپ فوراً وضو فرما دیتے تھے۔ حضرت بلال سے کہا یا اللہ ادھر آئے، کہا میں نے جنت میں دیکھا ہے تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی، میری سواری کی نکیل قیامت کے دن تجھے پکڑنے کا رب نے حکم دے دیا ہے، اے بلال تو مجھے یہ بتا تجھے اللہ نے اتنا اعزاز، اتنی عزت، اتنی کرامت کیوں عطا کی ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں اس وقت ہی وضو کر لیتا ہوں، اور دوسری بات وضو کر کے دو نفل تحیت الوضو کے شکرانے کے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی بنیاد پر اللہ نے حضرت بلال کے قدم کی آواز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی، اور آپ علیہ السلام کی سواری کی نکیل حضرت بلال حبشی پکڑ کے کھڑے ہو۔ اور یہاں سے لکھا ہے کہ سب سے پہلا قدم حضرت بلال کا جنت میں ہوگا، سب سے پہلا قدم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی دوبارہ واپس آ جائیں گے باقی امتوں کو مغفرت کے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے۔ اور بلال چونکہ غلام ہیں ہمارے نہیں بلکہ نبی کے، اور نبی کا غلام ہمیشہ تن من قربان کر کے چلتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کی ضرورت امت کو ہر وقت رہتی ہے۔ اور بلال نے کہا میں وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، کہ جی میرا منہ دھلا ہوا ہے، کپڑے پاک ہیں، صاف ہیں، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، شیمپو لگا ہوا ہے، کنگھی کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ نظافت ہے۔ نظافت پہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ جتنے بھی انگریز ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، مسلمان ہیں، سارے نظافت میں تو سب سے آگے ہیں، بڑے اچھے اچھے صابن سے منہ دھوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے شیمپو سے بال دھوتے ہیں، بڑے قیمتی تیل لگاتے ہیں، بڑی تمام چیزیں کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سوٹ بوٹ ہر چیز ان کی اعلیٰ ہے، مگر یہ نظافت ہے، نظافت صفائی ہے۔ نظافت کو ایمان کا حصہ تو نہیں کہا جاتا، لیکن فطرتاً ایک صفائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ صفائی جب طہارت کے اندر بدلتی ہے تو اس طہارت پہ اللہ کی محبت آتی ہے، اور طہارت وضو ہے، طہارت وضو ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والوضوء علی المکاره، وضو کرو تکلیف کے ساتھ، وضو کرو مشقت کے ساتھ، وضو کرو بڑی تکلیف کے ساتھ، اللہ تمہیں اس قدم پر احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور تکلیف کا وضو یہی ہوتا ہے کہ جیسے مسجدوں میں آپ آتے ہیں سردیوں کے اندر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم نہیں ہوتا، تو بندہ وہاں پہ وضو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، سردی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ پاؤں بھی دھوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جرابیں باریک باریک پہن لیتے ہیں لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسح کی اجازت ہو گئی، ہم اس پہ مسح کر سکتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے جوربین پہ مسح کیے تھے، جرابوں پہ مسح کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسح کرنے سے دھونے کا ثواب بہت اونچا ہے، اور آج کل کے جوان ماشاءاللہ روزانہ نہاتے ہیں، تو آج کل تو یہ مسح کا مسئلہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ علماء لکھتے ہیں جو نہا سکتا ہے وہ پاؤں پہ مسح نہ کرے، کیونکہ جب باقی جسم پہ پانی ڈال سکتا ہے تو پاؤں پہ کیوں نہیں ڈال سکتا. اب یہ آج کل دس دس بیس بیس تیس تیس روپے والی باریک سی جرابے ہیں، لوگ ان کو پہن لیتے ہیں اور ان کو علماء کی طرف سے یہ مسئلہ چلا جاتا ہے، بھائی تم موضوع کے اوپر مسئلہ کر لیا کرو. وہ باریک جرابے پہنتے ہیں، ان پہ مسئلہ کر لیتے ہیں، کام کو چلا دیتے ہیں، اور اس طرح کی نماز ان کی باطل ہو جاتی ہے. موزے وہ ہوتے ہیں جو چمڑے کے ہوں، جن کا تلا اونچا نیچا ہر طرف سے چمڑے کا ہو، اس کے اوپر رسول پاک علیہ السلام نے مسح فرمایا. ایک جوربین ہوتی ہیں جن کے اوپر نیچے چمڑا نہیں ہوتا، لیکن جورب عربی میں کہتے ہیں موٹی چیز کو، موٹے دھاگے کو، اون کو، بڑی موٹی جراب کو، جو کہ آج کل بازاروں میں موجود نہیں ہے. جوربین کسی دکان میں اس وقت نہیں ملتی، شاید یہ آرمی کے محکموں کے اندر جوربین کی تفسیر کے قریب قریب کی کوئی جراب مل سکتی ہے، ورنہ یہ ریڑیوں پر، یہ دکانوں پر، یہ بازاروں پر، شاپنگ سینٹروں پر جتنی یہ جرابیں ملتی ہیں، یہ جرابیں جوربین کے اندر نہیں آتی، جوربین کے زمرے میں شامل نہیں ہوتی. حضور نے جن جرابوں کو پہنا یہ ان میں شامل نہیں ہوتی. ان جرابوں کی تعریف یہ ہے کہ جن کو 3 میل پتھریلی زمین کے اندر پہن کے چلو اور وہ پھٹیں بھی نہ، وہ یہ مراد نہیں. سب سے بہتر موزے کا چمڑا، وہ پہنے آپ مسا کریں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی سردیوں سردیوں کے اندر، گرمیوں میں اس مسا کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف سے بچایا جائے اور تمہارے پاؤں موزوں میں رہیں، اللہ نے تمہیں رخصت دے دی. لیکن جرابیں موٹی بھی اگر ہوں تو وہ بھی فتنہ ہے، اس لیے جس نے مسا کرنا ہے وہ موزے پہنے، موزو پہ مسا کرے. جرابیں ہلکی پہن لی مسا کر لیا، موٹی پہن لی مسا کیا، کیونکہ رسول پاک نے جوربین پہ مسا کیا. اور جوربین عربی کا لفظ ہے، عربی کے لفظ کے اندر جوربین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ باریک جرابیں ہیں، بلکہ سخی نئین، سخی نئین کہتے ہیں موٹی اون کی جراب جو 3 میل تک بندے کو پیدل چلائے اور اس میں پھٹن نہ آئے، اس میں خرابی نہ آئے، اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو اور جوتوں کے بغیر وہ آپ کو چلا سکتی ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس لیے آج کل یہ جرابوں کے اوپر مسح کا جو مسئلہ ہے، اس کو یہ امت بالکل ختم کر دے. اگر کسی نے مسح کرنا ہے اس کے لیے موزے کا استعمال کیا جائے، چمڑے کے موزے کا استعمال کیا جائے، حضور پاک علیہ السلام کی سنت پوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا نظافت سے محبت نہیں ہوتی اللہ کی، طہارت سے محبت ہوتی ہے. اور طہارت کیا ہوتی ہے؟ مسا شریعت کے مطابق کرنا، وضو کرنا، غسل فرض ہونے کے بعد یہ مکمل چیزیں کر لینا. یہ حضرت بلال کی صفات تھی جن کے صدقے سے اللہ نے جنت میں حضرت بلال کی آوازیں سنائی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس لیے ہر مسلمان سے یہ گزارش ہے بھائی اپنا وضو کبھی نہ ٹوٹنے دو. جب آپ کا وضو ٹوٹے آپ اس وضو کو فوراً کر لو، اللہ کے فرشتے آپ کے ارد گرد آ جائیں گے. بازار ہے، دکان ہے، گھر ہے، کوئی مجمع ہے، کوئی محفل ہے، اللہ کی قسم یہ وضو آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچائے گا، بڑے گناہوں سے بھی بچا لے گا. یہ نہیں ہے دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، آئے سانس چڑھا ہوا ہے، وضو کیا جلدی جلدی سے کیا، پانی بھی نہیں ٹپکا، صحیح طرح سے بھی نہیں ہو سکا. یہ تمام چیزیں نماز کی شان نہیں ہے. اللہ کے نبی اب مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، اللہ ہمیں اس شہر کے دیکھنے کی بھی، دوسروں کو بھی دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور انور علیہ السلام کے اس شہر کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ مدنی زندگی رسول کریم علیہ السلام کی آپ کے سامنے بیان ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے.